سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستا کربلا کربلا ہمارے سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستا کربلا
اما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون صلوات حضرات گرامی پروردگار عالم نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے قول کے مطابق استقامت بھی دکھائی تو نتیجے میں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کے ضمن میں جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کربلا مظہر ولایت اور آج اس کی یہ ساتویں گفتگو ہے۔ آپ حضرات کے سامنے مسلسل بیان کیا جا رہا ہے کہ طول تاریخ میں ولایت اپنے تمام تر معنی اور مفہوم کے ساتھ اگر کہیں پر جلوہ گر ہوئی ہے اور اس نے صحیح معنی میں اگر اپنا اظہار کیا ہے تو وہ کربلا ہے، اور اگر مستقبل میں یہ ولایت کسی جگہ پر یا کسی موقع پر اپنے وجود کا صحیح معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اظہار کرے گی تو وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ ولایت جو کربلا میں ظاہر کی گئی اس ولایت نے تمام تر فرقوں کو مٹا دیا اور آواز دی گئی کہ جو بھی حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے اور جو بھی حسین ابن علی کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ وہی معنی اور مفہوم ہے جو آج بھی اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے کہ جس نے تمام تر حد و مرز کو توڑ دیا، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، ہم آواز دیتے ہیں اگر وہ حسین ابن علی کا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر وہ حسین ابن علی کا نہیں ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، توجہ فرمائیں، یہ ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ ایک جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کربلا ہے کہ جس نے ہر زمانے میں ہمیں سہارا دیا ہے، کربلا ہے کہ جس نے ہر زمانے میں اسے سہارا دیا کہ جو حق کی پیروی کرنا چاہتا تھا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ حضرت آیت اللہ جوادی عمولی فرماتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس بس ایک چیز کی کمی ہے، توجہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں مگر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتے، ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، اگر وہ کمی بھی دور ہو جائے تو کوئی بھی انہیں آزادی سے روک نہیں سکتا، وہ کمی کیا ہے؟ فلسطینیوں کے پاس بس ایک یا حسین نہیں ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ان کے پاس مسیح یا حسین نہیں ہے، اور جہاں فلسطینیوں کے پاس یہ یا حسین آیا، یقین مانیے ان کا مقدر کچھ اور ہوگا، اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جہاں جہاں یہ یا حسین گیا وہاں وہاں اس نے اپنا اثر دکھایا، اور قوموں کو ان کو پاؤں پر لا کے کھڑا کر دیا، ہر قوم کے جو عروج پر پہنچی وہ ایک یا حسین کہنے کی وجہ سے تھی، کیونکہ حسین طول تاریخ میں افراد کو بھی کھڑا کرتے ہیں قوموں کو بھی کھڑا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے طول تاریخ میں کربلا سے لے کے چلے، کربلا کے بعد آج تک اور مستقبل تک، اگر حسین ابن علی کا نام جہاں بھی گیا ہے، چاہے افراد کا مسئلہ ہو یا قوموں کا مسئلہ ہو، حسین ابن علی نے انہیں کھڑا کیا۔ اگر کوئی فرد بیدار ہوا تو نام حسین کی وجہ سے، کوئی قوم بیدار ہوئے تو نام حسین کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک 80 سالہ بوڑھے نے کہا تھا، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب محرم اور سفر کا نتیجہ ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ما ہر چے دوریم از محرم و سفر دوریم، یہ کہاں سے آیا یہ شعور اور یہ بالندگی کہاں سے آئی؟ صرف محرم اور سفر کا نتیجہ ہے۔ یقین مانیے اگر محرم اور سفر اپنے تمام تر احترام اور تقدس کے ساتھ منایا جائے تو ایک محرم ہمیں پلٹنے کے لیے کافی ہے، ایک محرم میں ہماری تقدیر بدل جائے گی، جس طرح سے تاریخ میں ایسے ہی ہوا ہے، ایک محرم نے اپنا کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نام ہی ایسی شخصیت کا ہے جو پلٹ دیتی ہے، جو ایک رات میں پلٹ دیتی ہے، اور ایک رات میں صرف پلٹتی نہیں ہے بلکہ ایک رات میں برسوں کا سفر کرا دیتی ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو بھی حسین ابن علی کے در پہ آیا، حسین ابن علی نے اس کا مقدر جگا دیا۔ آپ کو معلوم ہے جو بھی حسین ابن علی کے در پر آیا اس کا پہلا اثر کیا ہے؟ اگر کوئی در حسین پر آ جائے، اگر کوئی حسین ابن علی کے آستانے پر آ جائے تو اس کا پہلا اثر کیا ہے؟ اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ حسین پاک کر دیتے ہیں، جو انشاءاللہ اس پاکیزگی پر بعد میں بات کروں گا۔ حسین پاک کر دیتے ہیں، چاہے جیسی بھی پاکیزگی ہو، ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو یا عملی پاکیزگی ہو یا فکری پاکیزگی ہو، جیسی بھی پاکیزگی آئے گی اگر انسان کے پاس تو بس حسین ابن علی کے ذریعے سے آئے گی، اور اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے اس پاکیزگی کو لے سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار دے نہیں سکتا، مگر پروردگار عالم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اگر کسی کو پاک کروں گا تو اپنے حسین کے ذریعے سے پاک کروں گا، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور حسین پروردگار عالم نے اگر یہ سوچ لیا ہے کہ حسین ابن علی کے ذریعے سے پاک کرے گا تو پروردگار اپنے ارادے کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ پروردگار عالم کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہو جائے، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، پروردگار عالم جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ پروردگار کی بات ہو رہی ہے، پروردگار جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار جس کے ساتھ بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا ارادہ بس ایک شخصیت سے متعلق ہے، اگر تمہارے تم تک خیر پہنچے گا اور میں تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کروں گا تو کسی اور راستے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیر کہیں اور تلاش نہ کرنا، کربلا آنا، میرا خیر کہیں اور نہیں ملے گا، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اور جب میں ارادہ کر لوں تو میرا ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا، توجہ فرمائیں، اگر میں ارادہ کر لوں تو میرا ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ پروردگار عالم کا ارادہ ہے، اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ فرعون کے قصر میں پرورش پائیں تو تم سب مل کر بھی میرے موسیٰ کا راستہ نہیں روک سکتے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اگر پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے تو کوئی بھی پروردگار عالم کے ارادے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اگر اس نے چاہا کہ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پروردگار موسیٰ کو لے آیا، سارے فرعونیت سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ کسی بھی طرح سے موسیٰ کا راستہ روکیں، لیکن پروردگار عالم اور قدرت آواز سے رہی تھی، تم میرے موسیٰ کا راستہ روکو گے اور میرے ارادے کے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو صحیح، میں اپنے موسیٰ کو تمہارے ہی قصر میں پروان چڑھاؤں گا، کیونکہ یہ میرا ارادہ ہے اور جب میں ارادہ کر لوں تو میرے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، اذا اراد اللہ کا لفظ آیا ہے، جب بھی پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہے ارادہ تکوینی۔ ارادہ تشریعی کے مقابلے پر پروردگار عالم نے ہم سب کو اختیار دیا، مگر ہمیں بتا دیا اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، چاہو تو یہ کرو مگر اس کا نتیجہ یہ ہے، مگر ابھی مثالیں دوں گا بات واضح ہو جائے گی، مگر ارادہ تکوینی کے مقابل پر کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، مثال دوں بات واضح ہو جائے۔ پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، یہ پروردگار عالم کا ارادہ تھا، مگر پروردگار عالم نے اپنے ارادے کے مقابل پر ہمیں اختیار دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتے، اگر نہیں پڑھ رہے تو اس سے خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، مگر پروردگار عالم نے اس ارادے کے مقابل پر ہمیں اختیار دیا تھا۔ اگر پرانے جملے کہوں اور بات آپ کو یاد دلاؤں، ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے جسے رکوع میں بنایا وہ رکوع میں ہے، ہم نے جسے سجدے میں خلق کر دیا وہ سجدے میں ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم اپنے اختیار سے عبادت کرو، کیونکہ ہم نے جسے رکوع میں بنایا وہ رکوع میں ہیں، وہ رکوع سے سر نہیں اٹھاتے، یہ ساری مخلوقات مجبور ہیں، یہ فرشتے مجبوراً عبادت گزار ہیں، ہمیں عبادت گزار بندوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم عبادت گزار بندے نہیں چاہتے تھے، صرف ہم یہ چاہتے تھے، ہماری مشیت کا تقاضا یہ تھا، ایک قوم ایسی ہو جو اپنے ارادے سے ہمیں مانے، جو اپنے اختیار سے ہمارے سامنے سر جھکائے، تاکہ ہم فخر سے کہیں دیکھو ہماری کیسی مخلوق ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب ذکر کیا ہے، کتنی ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ذکر کی، سورج بنایا، چاند بنایا، فرشتے بنائے، زمین بچھائی، آسمان کو بلند کیا، یہ ساری چیزیں، مگر کبھی بھی پروردگار عالم نے اپنے اوپر فخر نہیں کیا، آپ میرے دعوے کو بغیر دلیل نہ سمجھیے گا، کبھی بھی پروردگار عالم نے اپنے پر فخر نہیں کیا، زمین بچھائی اس تمام تر قدرت کے باوجود پروردگار نے فخر نہیں کیا، آسمان کو بلند کیا پروردگار عالم نے فخر نہیں کیا، فرشتے بنا دیے پروردگار عالم نے فخر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی انسان کو بنایا تو فوراً آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو بنانے کے بعد قدرت نے قرآن مجید نے اپنے اوپر فخر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ آیا ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے پروردگار عالم کے سامنے سر جھکائے گا۔ تو غرض پروردگار عالم نے ارادہ تشریعی کے مقابل پر ہمیں اختیار دیا، نماز فجر پڑھو گے تو تمہاری مرضی، نتیجہ یہ ہے، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تمہاری مرضی، نتیجہ یہ ہے۔ یہ ارادہ تشریعی ہے کہ جس کے مقابل پر تم اختیار رکھتے ہو، توجہ فرمائیں، یہ ارادہ تشریعی ہے کہ جس کے مقابل پر تم اختیار رکھتے ہو۔ ایک ارادہ تکوینی ہے، اس کے مقابل پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر پروردگار نے چاہ لیا کہ سورج مشرق سے نکلے تو تم سب مل کر بھی سورج مغرب سے نہیں نکال سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارادہ تکوینی ہے، اور ارادہ تکوینی کے مقابل پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ ہاں، اگر میں کسی کو اپنے ارادے کا مظہر بنا دوں تو وہ بھی مغرب سے سورج نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ درحقیقت میرا ہی ارادہ ہے۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی ہے، تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر پروردگار نے چاہ لیا کہ موسیٰ اس دنیا میں آئیں تو موسیٰ دنیا میں آئیں گے، پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی تھا۔ اگر پروردگار عالم نے چاہ لیا کہ موسیٰ قصر فرعون میں پروان چڑھیں تو موسیٰ قصر فرعون میں پروان چڑھیں گے، تم سب مل کر روک نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہ لیں کسی کے ساتھ ارادہ کرنا تو کوئی ہمارے ارادے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اذا اراد اللہ، جب بھی پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، توجہ فرمائیں، جب بھی پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں حسین جائے گا وہاں وہاں خیر جائے گا، کیونکہ حسین اور خیر ایک ہی ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسی کے مقابل پر یزید اور شر ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں بھی خیر نظر آئے سمجھ لینا میرا حسین ہے، جہاں بھی شر نظر آئے سمجھ لینا وہاں پر یزید ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ غرض پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ اگر جو بھی حسین ابن علی کے دروازے پر آ جائے گا، میں اس کے ساتھ خیر کروں گا، میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے سب کچھ اپنا ہمارے راہ میں دے دیا۔ ایک بات عرض کر رہا تھا، یہاں پر یہ بات کہہ کے پھر کل کی بات سے متصل کر دوں۔ پروردگار عالم نے دیکھا کہ میں نے حسین سے جو مانگا حسین نے دیا، کیونکہ سب کچھ پروردگار عالم نے اس کائنات کا حسین کے اختیار میں دیا۔ یہاں پہ جملہ عرض کرتا ہوں، سب کچھ پروردگار عالم نے، اس کا مطلب یہ عین توحید ہے، یہ اگر توحید کے سانچے میں دیکھا جائے، سب کچھ پروردگار عالم نے اپنے اذن سے حسین کے اختیار میں دیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کی چھٹی ہو گئی، پروردگار معطل ہو گیا، نہیں، پروردگار عالم نے اپنی چاہت سے یہ چاہا کہ کائنات میں جتنا بھی خیر جائے سب حسین کے ذریعے سے جائے۔ کا معنی یہی ہے کہ کائنات میں جو بھی خیر جائے گا سب حسین کے ذریعے سے جائے گا۔ میں نے ارادہ کیا ہے، اگر حسین کو سارے اختیار دیا ہے، اختیار سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوگا سب میرے حسین کے اذن سے ہوگا، اگر پتا بھی ہلے گا تو میرے حسین کے اذن سے ہلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب کچھ حسین کا ہے، سب کچھ نہیں، میں بھی حسین کا ہوں۔ اگر خیر چاہیے تو حسین کے دروازے پر آنا، اگر خدا چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آنا۔ تم کیا تاریخ میں دیکھا گیا، جب مانگنے والوں نے پیغمبر سے مانگا، توجہ فرمائیں، جب مانگنے والے نے پیغمبر سے مانگا اور پیغمبر نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اور پھر حسین نے کہا کہ میں نے تمہیں اولاد دے دی، ان دونوں نانا اور نواسے میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، توجہ فرمائیں، یہ مسئلہ کلامی ہے، ان دونوں کے ارادوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ پیغمبر نے جب خبر دی تھی کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے تو اولاد نہیں تھی، لیکن جب حسین نے کہا تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے، بلکہ کہا جاؤ میں نے تمہیں اولاد دے دی۔ नाना ये चाहते थे इसे औलाद मिले तो हुसैन के जरिए से मिले। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो गरज इस कायनात में जो कुछ होगा सब हुसैन इब्न अली की मर्जी से होगा। परवरदिगार आलम ने चाह लिया है कि ऐसे ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। एक साहब ये सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि परवरदिगार आलम ने सब कुछ हुसैन को दिया। यहाँ पर एक जुमला कहूँगा फिर उसकी मिसाल दूँ और बात को आगे बढ़ाऊँ जिस हद तक बात आगे बढ़ सकती है। अजीज़ा निगरानी, दो चीज़ें हैं, बंदगी और खुदाई। अगर हम अच्छी बंदगी करें तो खुदा अच्छी खुदाई करेगा। हमारा मसला यह है कि हम खुदाई करना चाहते हैं, बंदगी नहीं करना चाहते। लेकिन परवरदिगार आलम ने इसके मुकाबले पर हमें हुक्म दिया है, तुम बंदगी करो, मैं अच्छा खुदा साबित होगा। तुम करके तो देखो। अब्दी अतेअनी, हदीस कुदसी है, अब्दी अतेअनी अजअल का मसली, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपनी मसल बना दूंगा। आप कहेंगे खुदा की मसल कैसे है? खुदा की मिसल नहीं हो सकती। लैसा का मिसल ही सही, कुरान मजीद ने कहा खुदा की मिसल नहीं हो सकती, मगर वलहुल मसलुल आला, खुदा की मसल हो सकती है। या सादा लफ्जों में, खुदा का कोई शरीक नहीं हो सकता मगर खुदा का कोई मजहर हो सकता है। क्यों, इसका राज क्या है आपको मालूम है? इस दोबारा इस तरफ आ रहा हूं अभी और जो बात करना चाह रहा हूं, इसका राज क्या है? कायनात को परवरदिगार आलम ने अर्ज में नहीं सजाया। ये जो कायनात परवरदिगार आलम ने सजाई है, परवरदिगार आलम ने इस कायनात को अर्ज में नहीं सजाया, तूल में सजाया है। तवज्जो फरमाएं। और शिर्क अर्ज में होता है, तूल में नहीं होता। मिसाल दूंगा, बात वादे हो जाएगी। एक कंपनी के दो पार्टनर्स, दो शरीक, ये शरीक कब शरीक बनेंगे? जब दोनों के इख्तियारात एक जैसे हों। तवज्जो फरमाएं। जब दोनों बराबर बराबर हों और दोनों के इख्तियारात एक जैसे हों, तब जाकर कहा जाएगा कि एक कंपनी के दो शरीक हैं। लेकिन अगर किसी के पास ऊपर वाला इख्तियार हो और उसके नीचे कोई और हो, इसके पास भी इख्तियार हो, तो अब यहां शिरकत का लफ्ज नहीं आएगा। ये शिरकत नहीं है, इख्तियार उसी बड़े के पास है। मगर इस कंपनी को सजाया इस तरह से है, एक कंपनी चलेगी तो इसी तरह से चलेगी। यहां से ऑर्डर यहां आएगा, यहां से ऑर्डर यहां आएगा, यहां से ऑर्डर यहां आएगा, यहां तक के मुआमलात चलते रहेंगे। परवरदिगार आलम ने भी दुनिया का बाजार ऐसा ही सजाया। तवज्जो फरमाएं। परवरदिगार आलम ने भी दुनिया का बाजार ऐसा ही सजाया। दुनिया अर्ज में नहीं सजाई गई, ये कायनात अर्ज में नहीं सजाई गई कि शेख लाजिम आ जाए, कायनात तूल में सजाई गई है। सबसे पहले जिसे दूंगा वो मोहम्मद और आले मोहम्मद होंगे, और फिर उसके बाद जिसको मिलेगा वो इनके जरिए से होता हुआ मिलेगा। कायनात का निजाम तूली है, अर्जी अर्जी नहीं है। परवरदिगार आलम ने अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद को इख्तियारात दिए हैं तो ये इख्तियारात ऐन तौहीद है, शिर्क नहीं है। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इसी मिसाल को जरा और वादे करूं, अगर कायनात का एक, अगर किसी कंपनी का एक बॉस हो मसलन जो सबसे बड़ा है, ओनर है, उसने उसके पास सारे इख्तियारात हैं मगर उसने कुछ इख्तियारात अपने नीचे वाले बंदे को दिए, जो भी हो उसके नीचे, और उसने कुछ इख्तियारात अपने नीचे वाले बंदे को दिए, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने अपने इख्तियारात को तकसीम कर दिया। नहीं, बल्कि किसी भी सिस्टम को चलाने का तरीका यही है, क्योंकि वो सबसे नीचे वाले बंदे से बात नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, बल्कि निजाम ऐसा है कि निजाम तूली होगा, वो कर सकता है ये नहीं पहुंच पाएगा। الفاظ کو بدل دوں، اس کے پاس جو علم ہیں، اس اونر کے پاس جو علم ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں، اگر یہ اپنی زبان میں کلرک سے بات کرے تو یہ تو بات کر سکتا ہے، کلرک سمجھ نہیں سکتا، کلرک سمجھ نہیں پائے گا۔ لہذا اسے صحیح سے سمجھانے کے لیے ایک نظام بنایا، نظام وہاں سے یہاں تک آئے گا، کلرک کو وہ سمجھائے کہ جس کا علم اس سے تھوڑا ہی اوپر ہو۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور مثال دوں اور بات واضح کروں، آپ مجھے بتائیں یہ جو بلب یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کوئی ایک بلب لے جا کر جو جنگل میں ہائی وولٹس کے تار جاتے ہیں وہاں لے جا کر جلا سکتے ہیں آپ؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیا ان تاروں میں جلانے کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جلانے کی صلاحیت ہے، پھر کیوں نہیں جلا سکتے؟ کہیں گے کہ ان میں جلانے کی صلاحیت ہے مگر اس بلب میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے، جلائیں گے یا نہیں؟ کیا جلائیں گے؟ دنیا تو گزارنی ہے، دنیا کا بازار ایسا ہی ہے، ہم جلائیں گے انہیں، کیسے جلائیں گے؟ کہنے لگے کچھ ٹرانسفارمرز لگائیں گے۔ ان ٹرانسفارمرز کا کام کیا ہوگا؟ وہاں سے بجلی کو لیں گے، توجہ فرمائیے گا، الفاظ کا ذمہ دار ہوں، وہاں سے بجلی کو لیں گے، اپنے اندر جذب کریں گے، اور اس کے بعد جس میں جتنی صلاحیت ہوگی اسے دیتے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے بھی کچھ ٹرانسفارمرز لگائے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ پروردگار عالم سے فیوزات ظاہریہ کو اور فیوزات باطنیہ کو لیتے ہیں، اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اسے دیتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان میں کوئی سلمان بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی ابو ذر بنا۔ سلامات بر محمد و آل محمد۔ تو غرض یہ عین توحید ہے، اس میں کہیں سے بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہی ایسا ہے، اور یہ کیسا نظام ہے؟ نظام طولی، یہ چار اسٹیپس پروردگار عالم نے اور چار مراحل پروردگار عالم نے رکھے ہیں، وہ سارے مراحل آپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ غرض پروردگار عالم نے نظام ایسا ہی بنایا ہے، اور پروردگار عالم نے چاہ لیا ہے کہ اس نظام کی بدولت اگر تم تک خیر پہنچے گا تو میرے حسین کی بدولت پہنچے گا۔ جتنا بھی خیر تمہیں آئے گا، جو بھی خیر تم تک پہنچے گا، میرا حسین تمہیں دے گا۔ اور یہ بات ایک صاحب سے حل نہیں ہو رہی تھی جس کے لیے ساری زحمت دی، ان کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم سارے اختیارات حسین ابن علی کو دے دیں۔ تو انہیں کسی نے یہ واقعہ بتایا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے جنگل گیا۔ جب جنگل گیا تو اپنے وزراء سے اور جو بھی اس کے ساتھ تھے ان سے بچھڑ گیا۔ اب بادشاہ اکیلا ہے، ملک بادشاہ ہی کا ہے، مگر اب اسے راستہ نہیں معلوم، جنگل میں بھٹک چکا ہے، اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہاں جائے، کس کے خیمے میں جائے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ اسی درمیان اسے دور سے ایک دیا جلتا ہوا نظر آیا، اس بادشاہ کو۔ یہ اس دیے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھا، وہ ایک بڑھیا کا خیمہ ہے۔ بادشاہ نے اس بڑھیا کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، بس اس سے جا کے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ بڑھیا نے اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا، ایک اس کی کل کائنات، اس بڑھیا کی جو بیان کیا گیا، ایک بکری تھی۔ بڑھیا نے فوراً بکری کا دودھ دوہا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ اب بھی بادشاہ نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب امتحاناً کہا یا واقعاً اسے بھوک لگ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم۔ بڑھیا نے فوراً بکری کو ذبح کیا اور بادشاہ کو اس کا گوشت پکا کے کھلا دیا۔ بادشاہ جانے لگا، جاتے جاتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا، اب اس کے پاس کچھ نہ بچا، یہ اکیلے یہاں کیسے رہے گی۔ اس نے اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لیا، اس کو بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے قصر لے کر آیا، اپنے محل لے کر آیا، اور پھر اپنے سارے وزرا کو بٹھایا، اور پھر سب سے ایک سوال کیا کہ دیکھو کل یہ یہ واقعہ ہوا، میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، بچھڑ گیا تھا، اس کے خیمے میں گیا تھا، اور پھر نتیجتاً اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ اسے کتنا انعام دوں۔ ایک وزیر بولا بادشاہ سلامت، اس نے ایک بکری دی تھی، آپ یہ ایک بکری بدلے میں دے دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ انصاف نہ ہوا، توجہ فرمائیں، किसी ने कहा अगर इसने एक बकरी दी थी आप दो बकरियां दे दें, बादशाह ने कहा ये भी इंसाफ ना हुआ। यहाँ तक के बकरियां बढ़ाते रहे लोग, बादशाह कहता रहा ये इंसाफ ना हुआ, इंसाफ ना हुआ। बात बढ़ती गई, यहाँ तक के किसी ने कहा कि बादशाह सलामत अपनी आधी सल्तनत इस बुढ़िया को दे दें। बादशाह ने कहा नहीं ये भी इंसाफ नहीं है। एक वजीर बोला ए बादशाह सलामत इसने एक बकरी दी थी और आप आधी सल्तनत भी देने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं इंसाफ नहीं है। किसी ने कहा कि पूरी सल्तनत दे दें तो बादशाह ने कहा नहीं ये भी इंसाफ नहीं है। तवज्जो फरमाएं, बादशाह ने कहा ये भी इंसाफ नहीं है। किसी ने कहा कैसे इंसाफ नहीं है? बादशाह ने कहा देखो जब मैं इसके खैमे में गया तो ये रियाया थी, मैं बादशाह था, नतीजतन इसके पास जो कुछ था इसने मुझे दे दिया। रियाया होकर इसके पास जो कुछ था इसने मुझे दे दिया, अब बारी मेरी है और मैं बादशाह हूं। अगर मैं इसे सारी सल्तनत भी दूं तो मुआमला बराबर होगा, एहसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो कुछ था इसने सब दे दिया। मेरे पास जो कुछ है अगर सब कुछ दे दूं तब भी मुआमला बराबर होगा, एहसान नहीं होगा। यही मुआमला कुछ करबला में भी पेश आया। हुसैन इब्ने अली के पास जो कुछ था हुसैन इब्ने अली ने सब परवरदिगार आलम को दे दिया, नतीजतन परवरदिगार आलम ने खुदा हो करके हुसैन ने जब परवरदिगार आलम के राह में दिया और जो कुछ दिया, हुसैन तमाम तर फजीलतों के बावजूद खुदा के बंदे थे। क्योंकि हम में और हुसैन में एक सिफत मुश्तरक है कि हुसैन भी खुदा के बंदे, मैं भी खुदा का बंदा। हुसैन इब्न अली ने जो कुछ परवरदिगार आलम के राह में दिया सब कुछ देने के बाद भी हुसैन खुदा के बंदे थे। अब बारी खुदा की आई, अब अगर खुदा अपनी सारी खुदाई भी दे दे तो मुआमला बराबर होगा, एहसान नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने सारी खुदाई हुसैन को दी और फिर आवाज हुसैन ये सारी खुदाई तेरी फिर मैं भी तेरा ताकि एहसान हो जाए। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी हाँ, हुसैन इब्न अली ने सब कुछ परवरदिगार आलम के राह में दे दिया, जो कुछ था परवरदिगार आलम के राह में दिया। और फिर दोबारा वो जुमला कह दूँ कि हुसैन इब्न अली के दामन में जो था सब कुछ खुदा की राह में देने के बाद हुसैन ने दामन झाड़ भी दिया। काश इस मरहले पर आकर हम सोचें कि हुसैन ने दामन झाड़ भी दिया कि परवरदिगार देख ले अब कुछ ना बचा, अपना लिबास तक दे दिया हुसैन, ज़ैनब की चादर तक दे दी उसे। और इसके नतीजे में हुसैन ने खुदा का दीन बचा लिया। लेकिन बहुत सहमतों के बाद, वक्त तमाम हो रहा है, बस जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, आज इस अदा खाने के रस्म के मुताबिक इस अदा खाने में हसन के यतीम का मातम होता है। इमाम हसन के दो बेटे करबला में शहीद हुए, मैं बस एक का तस्करा करूंगा, वक्त तमाम हो गया। एक कासिम इब्ने हसन और एक अब्दुल्लाह इब्ने हसन। कासिम की उम्र तकरीबन 13 से 14 बरस है और अब्दुल्ला की उम्र 10 बरस है, जो मक्तल ने लिखी। ये दोनों बच्चे हसन इब्ने अली ने अपने नुमाइंदे के तौर पर करबला भेजे। ऐ मेरे भाई, मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी नुमाइंदगी कासिम करेगा, मेरी नुमाइंदगी अब्दुल्लाह करेगा। हसन इब्ने अली का आखिरी वक्त था, कासिम को बुलाया, प्यार किया और फिर बाजू पर तावीज़ बांधा। कहने लगे मेरे बेटे ये तावीज़ बांध रहा हूँ, जब कोई सख्त वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को पढ़ के खोल लेना। तावीज़ बंधा रहा यहाँ तक के कासिम करबला पहुँचे। شب عاشور آئی، حسین ابن علی نے محضر نامہ پڑھنا شروع کیا، عباس تم شہید ہوں گے، علی اکبر تم بھی شہید ہوں گے، حبیب تم بھی شہید ہوں گے، ایک ایک کا نام لینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین خاموش ہوئے تو کونے سے ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا چچا میرا نام، یہ بچہ کون ہے؟ حسن کا یتیم قاسم۔ اسا میرے بیٹے کیف الموت عندک، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آواز تھی چچا موت احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آواز تھی میرے بیٹے تم بھی شہید ہوں گے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام آیا، غیرت بنی ہاشم نے جوش مارا، چچا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، دشمن خیموں میں نہیں آئیں گے، میں خود علی اصغر کو لے کر جاؤں گا۔ قاسم اچھا ہوا کہ شام غریبہ میں نہیں تھے۔ روز عاشور آیا، قاسم بار بار امام کے پاس جاتے ہیں اور امام قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے، ام فروہ کا گزر ہوا تو دیکھا، آواز دی قاسم کیا قیامت کے دن اپنے باپ سے شرمندہ کرانا ہے؟ کیا قیامت کے دن فاطمہ زہرا سے شرمندہ کرانا ہے؟ تو قاسم نے آواز دی، اماں میں بار بار گیا مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ام فروہ کو یاد آیا، اے میرے بیٹے یاد کرو، تمہارے باپ کا آخری وقت تھا، تمہارے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اسے پڑھ کے کھول لینا۔ اے میرے بیٹے اس سے زیادہ سخت وقت کب ہوگا کہ جب زہرا کا لال چاروں طرف سے گر گیا۔ قاسم کو یاد آیا، فوراً تعویذ کھولا، تعویذ میں لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم اذا رأیت عمک الحسین فی کربلا، اے قاسم جب دیکھو کہ حسین کربلا پہنچ گئے، احاطت بہ الاعداء اور میرا بھائی چاروں طرف سے گر گیا، فلا تترک البرازا والجہاد، دیکھو لڑنے سے گریز نہ کرنا، میرے بھائی کے دفاع میں گریز نہ کرنا۔ جیسے ہی یہ متن پڑھا، خوشی خوشی حسین کے پاس آئے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، چچا اب تو اجازت دینا ہوگی، چچا سفارش لے کر آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد تعویذ امام حسین کو دیا، حسین نے تعویذ کھولا، فوراً بھائی کی تحریر کو پہچانا، خدا نہ کرے کسی کو مصیبت میں بھائی یاد آ جائے، سارے مناظر ذہن میں آ گئے۔ ہائے، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم دونوں نانا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، نانا ہمارے لیے ناکا بنے تھے، نانا ہمیں آغوش میں لیتے تھے، اے بھائیا اب تم بھی نہیں ہو، میں بھی جا رہا ہوں۔ مقتل نے لکھا، یہ دیکھنے کے بعد فوراً چچا بھتیجے گلے لگ گئے اور اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ہوش میں لاتے ہیں؟ آپ کہیں گے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہائے کربلا، جہاں بچے کہہ رہے ہوں العطاش العطاش، وہاں پانی کیسا؟ ادب نہیں، عباس کے آنسو ہوں، زینب کے آنسو ہوں۔ افاقہ ہوا، آواز سے صندوق لے کر آؤ، صندوق منگوایا، حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ، حسن کی ابا قاسم کے دوش پر، قاسم کو خدا حافظ کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے سے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا جو ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا۔ سوچئے جو دشمن کی نگاہ میں ایسا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ ماں نے قاسم کو کیسے خدا حافظ کیا ہوگا؟ قاسم میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، ارزق کو مارا، ارزق کے چار بیٹوں کو مارا۔ کسی نے کہا یہ عباس کا بھتیجا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ بس ایک مرتبہ قاسم کو گھیرا گیا، ایک شقی نے چھپ کر ایسی ضربت ماری سر پہ کہ اب سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پہ گرے اور گرتے گرتے آواز تھی چچا میرا سلام، چچا میری مدد کرو۔ جیسے ہی حسین نے سنا، فوراً شکاری عقاب کی طرح میدان کی طرف آئے، ایک عجیب منظر دیکھا حسین نے، ایک ظالم قاسم قاسم کی زندگی میں قاسم کا گلا کاٹنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا اپنا رہا گیا، فوراً حسین نے تلوار چلائی، اس کا ہاتھ کٹا جس نے قاسم کے ضربت لگائی تھی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ کٹا وہ چلایا مجھے بچاؤ، اس کا چلانا تھا غضب ہو گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، آواز آتی تھی چچا چچا چچا۔ میدان خالی ہوا، حسین میدان میں آئے، اب قاسم میں کوئی جان نہیں تھی، قاسم کا لاشا اٹھایا، عجیب جملہ کہا، یعزو علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک ویجیبک فلا ینفعک۔ اے میرے بیٹے، تیرے چچا پہ شاق ہے کہ تو مدد کو بلائے اور تیرا چچا مدد نہ کر سکے، اور جب مدد کرنے آئے تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ قاسم کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے، نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے جسم پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان کیسے، اب مجھے نہیں معلوم ام فروا نے کیسے برداشت کیا، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے، آسور کا سورج ڈوبا۔ ابھی حسین شہید ہوئے تھے کہ عمر سعد نے کہا کوئی گھوڑ سوار گھوڑے سے نہ اترے، ابھی حسین کا لاشا پامال کرنا ہے۔ فضا دوڑی ہوئی آئی، بی بی غضب ہو گیا، زینب نے کہا فضا کیا ہوا، اب تو میرا مزایا مارا گیا، بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، شہدا کے لاشے بامال کیے جائیں گے۔ فضا آہستہ بولو، ام فروا نہ سن لے، میرا بیٹا قاسم زندگی میں بھی بامال ہوا، زندگی کے بعد بھی بامال ہو رہا ہے، ہائے میرا بیٹا قاسم، واہ حسینہ واہ مظلوم۔